سامعین محترم، السلام علیکم۔ 8 اگست 2003 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی محترم چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں انبیاء اور رسول کا مقصد بعثت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وقال جل وعلا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وقال جل وعلا وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہم نے 3 باتوں پر گفتگو کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ جاننی ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری مسئولیت کی اصل بنیادیں کیا ہیں، کس بنیاد پر ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں مسئول ہے، اسے جواب دہی ہوگی۔ دوسری اس حقیقت کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جو جاری فرمایا، اپنی کتابیں، اپنا کلام نازل کیا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور دوسرے پھر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی مقام ہے، آپ کی جو خصوصی حیثیت ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ مسئول ہے، ان میں سے سب سے پہلی صلاحیت ہے عہد الست۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور پھر ان کو اپنے حضور پیش کیا اور ان سے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کر دی جائے، شعور کے ساتھ دی جائے، اچھی طرح سمجھ کر۔ تو ہم نے بھی جو گواہی دی ہے، شعوری گواہی دی، پوری طرح سے حقیقت کو سمجھ کر گواہی دی، تو یہ وہ شعور ہے جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا، جس کی بنیاد پر مسئولیت ہے۔ کیونکہ ذکر ہے اسی آیت کے حوالے میں آگے کہ ہم نے یہ اس لیے عہد لے لیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کر دو، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون۔ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتم من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا اس دن تم یہ نہ کہہ دو ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی مشرک ہو گئے، ہم بھی اسی روش پر چلتے رہے. تو کیا ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس عذر کو بھی قطع کرنے کے لیے، یہ بھی اس دن تم دلیل نہ دے سکو، ہم نے ہر شخص سے یہ عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے اقرار کیا کیوں نہیں؟ دوسری چیز جو عنایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تین چیزیں اور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کی ہیں، اس کا تعلق کس جسم سے؟ یہ جو جسد دیا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت ودیعت کی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جس کی بنیاد پر انہیں ماننا پڑا اور پھر اللہ کے حکم کے تابع انہوں نے سجدہ کیا، وہ ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تمام اسماء کی. یہ وہ علم ہے جو ودیعت کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اسے صلاحیت عطا کی کہ اس کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں ان سے بھرپور استفادے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، ودیعت کر دی گئی. اور وہی ہے جس کی یہ ساری جو ہے ظہور ہو رہا ہے کہ انسان ان چیزوں کے فوائد جان کر، ان کی صفات جان کر ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنی زندگی جو ہے اس سے ان چیزوں سے رہنمائی بھی حاصل کر رہا ہے. تو یہ دوسری صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، اور نسل انسانی میں وہ ساری صلاحیت منتقل ہو رہی. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے انسانوں وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی. سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے. قلیل ما تشکرون، قرآن مجید کہتا ہے بہت تھوڑا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت چیزیں جو ہے بہت ہی اعلیٰ جو ہے یہ تمہیں ودیعت کی ہے، تمہیں ان سے نوازا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ الہامی طور پر انسان کے اندر نیکی اور برائی کی تمیز رکھتی ہے. اچھی طرح انسان جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، جسے قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے معروف اور منکر. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو فطرت انسانی سے موافقت رکھتی ہیں، وہ معروف ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فطرت انسانی ان سے ابا کرتی ہے وہ منکر کہلاتی ہیں. تو یہ تمیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیعت کی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ چار چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اصل انسان کی مسئولیت ہے. انسان جواب دہ ہے تو ان چاروں چیزوں کی بنیاد پر ہے. اس لیے اچھی طرح جان لیجئے، کسی کے پاس کسی نبی کی تعلیم پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، اللہ کی کوئی کتاب پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، وہ بھی جواب دہ ہے. اور وہ کس بنیاد پر ہے؟ ان چاروں صلاحیتوں اور اوصاف کی بنیاد پر وہ بھی جواب دہ. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کرم اور فضل اور اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر نہیں چھوڑا بلکہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری فرمایا، یعنی ہدایت نازل کی، اپنا کلام نازل کیا اور اپنے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا. وہ جان لیجئے اضافی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، اس کے فضل کا ظہور ہے، وگرنہ بنیادی طور پر وہی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مسئولیت. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ ہے کہ تاکہ کسی کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی شخص وہاں پر جا کر جو ہے یہ کہہ نہ سکے کہ مجھ پر بات عیاں نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف تمام زمانوں میں اپنے رسول اور انبیاء مبعوث فرمائے. نوچے قرآن مجید صاحب کہتا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آتا رہا جو انہیں ہدایت دیتا رہا. اور وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی ہم نے ویسی ہی وحی کی ہے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں، شروع ہی سے جو ہے ہم اپنی کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، صحیفے نازل کرتے رہے ہیں، اپنے رسولوں کو مبعوث کرتے رہے ہیں، اسی طرح سے اسی طریقے سے آپ کی طرف بھی ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے قرآن مجید کو دیکھ کر، اپنا کلام دیکھ کر، اس کی غرض و غایت کیا ہے اور یہ کیا دینے آیا ہے؟ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، یہ ہے جو اضافی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسانوں پر ہوئی ہے کہ انسانوں کو شریعت کا علم ان بنیادی چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ تو انسان پہچانتا ہے میرا حق کیا ہے اور کیا نہیں ہے، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، لیکن یہ اسے نہیں معلوم ہوتا کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے، یہ آ کر شریعت بتاتی ہے، یا کر اللہ کی کتاب جو ہے اس کے لیے وہ ضابطہ معین کرتی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں اور کون سی جو حرام کرا دی ہے. تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کس لیے؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، قانون کیا ہے. کتاب آپ کو معلوم ہے قرآن مجید قانون کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان. یہ بھی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انسان کو اس کی بنیاد پر پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس حقیقت تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی گئی، بالحق پیدا کی گئی ہے، اس کا کوئی انجام ہونے والا ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل پوری طرح جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آ کر اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے جو ہیں، وہ ایمان کی تفصیل آ کر بیان کرتے ہیں کہ ہاں وہ ہستی ہے جو اللہ ہے، اور پھر اس کی قدرت اور اس کی صفات جو ہے اس کے اسماء حسنہ سے اس کی حیثیت معین کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہستی ہے، کیسا اس کا اقتدار ہے اس کائنات پر چھایا ہوا جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. اور پھر فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت کی پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کرتی ہے، وحی آتا ہے اس کی ڈیٹیل کرتی ہے جو کہ مجمل طور پر اللہ تعالیٰ کی جو تک رسائی جو ہے وہ انسان ان بنیادی صلاحیتوں کی بنیاد پر کر دیتا ہے، یا کر تفصیل بتاتی ہے. تو فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، بلکہ اس قرآن کو ہم نے وہ نور بنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے بندوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں، ان کو جو ہے رہنمائی دیتے ہیں. وہ رہنمائی کاہے کے لیے؟ یہ ہے فنکشن جو رسولوں کا اصل فنکشن ہوتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو پا کر لوگوں کے لیے صراط مستقیم معین کرتے ہیں، ان کے لیے راستہ معین کر دیتے ہیں، اللہ کی اس تعلیم پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے لیے، لازم کر دیا ہے نماز پڑھنے کو، کیسے نماز پڑھنی ہے تمہارے، اس لیے لازم کیا ہے روزہ رکھنے کو، روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ نے تمہارے ایمان کا تقاضا رکھا ہے جہاد کا، وہ جہاد کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ راہ مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول آ کر معین کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ہم نے آپ کو وہ ہدایت دی ہے، اور اسی ہدایت کی بنیاد پر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے رسول اب آپ ان کے لیے وہ صراط مستقیم معین کر رہے ہیں. یہ صراط مستقیم کیا ہے اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن مجید نے اسے واضح کیا ہے ہماری زندگی میں، وہ صراط مستقیم کن چیزوں میں. دوسرا جو سب سے بڑا فنکشن ہے رسولوں کو بھیجنے کا، وہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے قطع عذر کے لیے قیامت کے دن جو ہے، تاکہ کوئی شخص بھی اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکے. اللہ کے رسول آ کر اس طرح سے جو ہے ان سارے حقائق کو بیان کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جائے گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے. قرآن مجید کہتا ہے رسلم مبشرین و منذرین، ہم بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر، وہ بشارت دیتے ہیں ان کو کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے ان کے لیے بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جو ہے ان کا اجر محفوظ ہے. اور آگاہ کرتے ہیں انہیں کہ جو اس پر کان نہیں دھرتے، جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے، انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس انجام سے دو چار ہونے والے ہو، وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ کر رہے گا اور اللہ کے سامنے پیش. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ اس لیے وہ فنکشن کرتے ہیں، اپنا یہ دعوت کا معاملہ پورا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس دن. تو یہ ہے جو آپ کا فنکشن پورا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہی اللہ کے رسول ہر امت کے خلاف اس دن گواہی جو ہے دینے والے بنیں گے اور اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں ہدایت دی تھی، اپنا کلام نازل کیا تھا، ہم نے وہ کلام بھی ان تک پہنچا دیا، اس کے تقاضے پورے کر کے بھی انہیں دکھا دیے، اس پر کما حق ہو عمل کر کے صراط مستقیم بھی ان کے لیے معین کر دیا، اور جو بھی ان کے لیے حجت کا سامان ہو سکتا تھا دنیاوی لحاظ سے ہم نے وہ بھی پورا کر کے دکھا دیا تاکہ کسی کے پاس کو عذر نہ رہ جائے اپنی کوتاہی کا اور اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہ ادا کرنے. کیونکہ آپ معلوم ہے حق تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے، اللہ کو مالک مان کر اس کے بندے بن کر زندگی گزارنے کا، لیکن وہ ایسے حالات مہیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اپنے انتقادوں کو پورا کرنے کی. وہ کیا ہے؟ وہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ جن کے بعد پھر انسانوں کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جائے گا اور وہ اپنے تقاضے جو ہیں پورے کرنے کے پابند. یہ ہے وہ تیسرا پہلو جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کس لیے، اس دنیا میں ان کا فنکشن کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنا وہ فریضہ پورا کیا، کس طرح سے حجت قائم کی تاکہ قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ سکے. یہ ہے جو سورہ الحدید کی آیت میں ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اچھی طرح جان لیجئے وہ ایسی نشانیاں لے کر آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بینات لے کر آتا تھا کہ ہر قوم پہچان لیتی تھی اللہ کا رسول. لوگوں نے نہیں مانا تو اس وجہ سے نہیں مانا کہ انہیں پتا نہیں چلا کہ اللہ کا رسول ہے، نہیں، اگر یہی نہ پتا چلے کسی قوم کو جن کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو اور انہیں معلوم ہی نہ ہو یہ اللہ کے رسول ہیں تو قطع عذر ہوگا، حجت قائم ہوگی نہیں، لوگوں کے پاس تو دلیل رہ جائے گی ہم نے تو پہچانا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ تیرے رسول تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہر رسول کو بینات دے کر بھیجتے رہے ہیں. بینات کیا ہے؟ بین کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنی دلیل خود ہو، اسے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے وجود ہی سے دلیل بن جائے. جیسے اب سورج نکلا ہوا ہے تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن ہے، ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہاں دن نکلا ہوا ہے. اسی طرح وہ بینہ اللہ تعالیٰ جو دے کر بھیجتے ہیں اپنا کلام اور رسول کی حیثیت اور انہیں جو نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں ہر قوم اچھی طرح پہچان لیتی ہے یہ اللہ کا رسول. نہ ہر قوم نے اچھی طرح پہچانا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتا ہے، قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے ان کے دلوں کے اندر یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس امت کا جو ابو جہل تھا، اس امت کا فرعون، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی طرح جان لیجئے وہ بھی جانتا تھا. نچے سیرت کے اندر موجود ہے واقعہ، اسے کسی نے پوچھا ابو جہل تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد سچے ہیں، تم جانتے نہیں؟ اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ اس کے الفاظ موجود ہیں. یہ صاف تھا، آخر صادق اور عالمین کا خطاب کنہوں نے دیا تھا؟ 13 سال تک مخالفت بھی کرتے رہے، امانتیں کن کی پاس پڑی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہیں مشرکین تھی. کیوں؟ اس لحاظ سے وہ مانتے تھے سچے ہیں امانت دار. تو اس نے کہا بھائی اگر تمہیں اتنا یقین ہے کنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے، انہیں مانتے کیوں نہیں؟ اب یہ ہے وہ چیز جان لیجئے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے حق کو قبول کرنے. وگرنہ اللہ تعالیٰ حق اتنا واضح کر دیتا ہے ہر قوم پر اپنے رسول کو نشانیاں دے کر کہ اس کے سارے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ اللہ کا رسول. وہ رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ اس نے صاف کہا دیکھو ہمارا اور بنو ہاشم کا شریکہ چلا رہا ہے، ہم ان کے ہم پلہ ہیں، مد مقابل ہیں، آج ان کے کنبے کے رسول کو مان لوں تو نیچے لگنا پڑتا ہے اور اطاعت کرنی پڑتی اور یہ مجھے منظور نہیں. یہ چیز ہے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے، انسان کی انانیت رکاوٹ بنتی ہے حق کو قبول کرنے میں. وگرنہ یہ نہیں ہے کہ حق کا معلوم نہیں ہوتا، حق واضح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو حجت قائم کرتا ہے رسولوں کے ذریعے. اس لیے آپ کو معلوم ہے اتنا قطع عذر کر دیا جاتا ہے اس دنیا میں بھی کہ اگر کوئی قوم رسول کو نہ مانے تو پوری قوم کو بھی امیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اس وقت ان پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے جب پوری طرح حجت قائم ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر، واضح نشانیاں دے کر، کہ ہر رسول جب بھی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا وہ قوم اچھی طرح جان لیتی تھی اللہ کا. اصل میں وہ باطل نظام جو ہوتا ہے اس وقت جس میں لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حیثیتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چھوڑنے پر نہیں آتا انسان، اس کی قربانی نہیں دے پاتا، اپنی انانیت کو جو ہے وہ چھوڑنے پر نہیں آتا، اس لیے وہ قبول نہیں کرتا. مگرنا یہ نہیں ہے کہ حق واضح نہ ہو. اور جان لیجئے یہی تکبر ہے، تکبر اسی کا نام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا کبر ہوا، تکبر ہوا ایک رائی کے دانے جتنا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پر صحابہ کو تشویش ہوئی اور ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ایک آدمی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ اچھا لباس پہننا یا اچھے جوتے پہننا تکبر تو نہیں ہے؟ کہیں اسی کی وجہ سے معروم نہ رہ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ویسے بھی آپ سوچیں تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ کیا اپنے لیے؟ نہیں، یہ تو اپنی مخلوقی کے لیے پیدا کیا اس نے، اس لیے ان کو پہننا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، یہ تو انہی کے لیے ہے. ان کو پہننا اور استعمال کرنا کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی ان کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا. اس لیے فرمایا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہتا ہے جس کو بھی اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے اس کی زندگی سے اس کا ظہور ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ثابت ثروت ہے. تو یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں اسراف اور تبذیر، پچھلے جمعے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسراف اور تبذیر کو پسند نہیں کرتا، انہی چیزوں میں آگے حد سے بڑھ جائیں گے وہ غلط ہو جائے گا، اور بے جا استعمال کریں گے وہ تبذیر ہو جائے گی اور وہ شیطانی عمل. مگر نہ انسانوں ہی کے لیے اللہ نے ساری زیب و زینت جو پیدا کیا ہے انسانوں ہی کے لیے پیدا کی. تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے پھر بھی قبول نہ کرے. اب وہ قبول نہیں کر رہا، جب حق بھی واضح ہو گیا تو کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ انانیت، خود بڑا بن بیٹھا نا. یہ ہے اصل تکبر کہ جب حق واضح ہو جائے پھر بھی اسے قبول نہ کیا جائے، تو یہ تکبر ہے. اور یہ جس کے بھی دل میں ہوا اس وجہ سے رکا رہا، حق بھی واضح ہو گیا، اس کے تقاضے بھی سامنے آ گئے، پھر بھی عمل نہیں کر رہا، تو گویا وہ خود بڑا بن بیٹھا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوا، اس حق کو اس نے قبول نہیں کیا. یہ ہے وغمۃ الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دوسرا پہلو ہے تکبر کا. یہ جو ہمارے یہاں ذات پاتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم بڑے بن بیٹھتے ہیں اور کسی کو حقیر سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تعلیم کے اندر یہ چیز نہیں ہے. وہ تو صاف کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اور یہ کنبوں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے پہچان کے لیے. یہ کوئی شرف کی جگہ نہیں ہے, شرف کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی بڑھیا ہے اور کوئی گھٹیا ہے, یہ نہیں ہے. یہ تو صرف پہچان کے لیے ہم نے کنبوں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے. تو یہ دوسری چیز یہ ہے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا کسی قبیلے میں ہونے کی وجہ سے اور دوسرے کو کسی ذات کی وجہ سے گھٹیا سمجھنا, یہ بھی تکبر. یہ بھی انسان کے شان نشان نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے کہ وہ یہ تفریق کرے. ہاں تفریق ہوگی کردار کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہاری درجہ بندی جو ہوگی وہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی فرما برداری کی بنیاد پر ہے, کوئی گھٹیا اور بڑھیا ہے. یہ پیدائشی طور پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. تو یہ چیز ہے اصل میں. حق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے بینات دے کر بھیجتا رہا ہے تاکہ ہر شخص پر وہ واضح ہو جائے اور کسی کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہے. دوسرا معاملہ کیا ہے جو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کام کرتا رہا ہے تاکہ ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے کہ وہ اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. کیوں؟ اگر رکاوٹ ہو, ذرا سوچئے جس نظام میں آج کل ہم رہ رہے ہیں, جو ہمارا ملکی قانون ہے, جو ہماری اس وقت کی ثقافت ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو اس وقت ہمارا نظام معیشت ہے, اور اس وقت جو نظام سیاست ہے, اس میں ممکن ہے اجتماعی زندگی میں بندگی کا حق ادا کرنا؟ کوئی شخص چاہے میں اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کراؤں تو کہاں سے کروائے گا؟ کوئی چاہے میں حلال ہی پر اتفاق کا روزی کماؤں تو کہاں سے کمائے گا؟ آپ کے نظام نے تو کوئی سوچ نہیں چھوڑی جس کے اندر جوا اور سود نہ شامل ہو. وے آؤٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی جو ہے اپنی تجارت کر سکے یا اپنا کوئی کاروبار کر سکے ان چیزوں سے بچ کر. کیوں؟ پورے نظام کے اندر وسوسات کیے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جمہور کی حکمرانی چل رہی ہے, وہاں قانون جمہور کا چل رہا ہے, اللہ کا قانون تو نہیں چل رہا کہ جس کے مطابق انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہوں وہ طے پائیں. تو کیسے وہ بندگی کا حق ادا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے لازم کیا ہے, جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی پر ایسا زندگی گزاری. وہ بندگی صرف نماز روزے میں نہیں ہے, مصیبت ہے ہم نے اسے ہی بندگی کرا دے رکھا ہے. وہ بندگی پوری زندگی کی بندگی, ہر معاملے اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ بندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری میں رہ کر پوری زندگی گزارنا, اسے بندگی کہتے ہیں. وہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم نہ ہو, عدل اور قسط کا نظام قائم نہ ہو اور ظلم ختم نہ ہو. اس وقت کسی شخص کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ یہ ہو. یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. سورہ نور میں کیا کہا گیا مسلمانوں کو؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لیں گے. بھائی اگر ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لیں تو اور کیا رہ گیا بھائی؟ جیسے ہم تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو ہم نے مان لیا ہے جی اس کی توحید کے ساتھ, اور عمل صالح کو ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ اور حج زکات وہ تو کر رہے ہیں, تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ یہ ہے نا تصور جو دیا جاتا ہے. اب جس لیول پہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ تصور یہی ہے دین کا پورا جسے مذہب بنا کر ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے یہ تقاضے پورے کرو گے تو پھر ہم تمہیں خلافت عطا کریں. ایمان اور عمل صالح کا تقاضے پورے کرو گے, یستخلفنہم فی الارض, ہم تمہیں خلافت دیں گے زمین میں. یہ بھائی کاہے کے لیے ضروری ہے؟ تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں, ایمان کے بھی اور عمل صالح کے بھی, نمازیں بھی پوری ہو رہی ہیں, حج بھی ہو رہا ہے, زکات بھی ہو, آج یہاں بھی ہو رہا ہے نا اس نظام میں بھی, ان چیزوں میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. تو پھر وہ خلافت کہے کے لیے چاہیے تھی. اور ساتھ فرمایا کیا؟ بلا یمکنن لہم دین الذی ارتضی لہم، اور ہم اس دین کو غلبہ عطا کریں گے جو ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے. تو پھر دین کون سا ہوا بھائی؟ جو ایمان بھی لے آئے، عمل صالح کے تقاضے بھی پورے کر لیے، اور دین ابھی باقی ہے. معلوم ہوا دین کہتے ہیں دستور کو جو اجتماعی زندگی میں، جس کے لیے خلافت ضروری ہے، کہ اس کے بغیر وہ نافذ نہیں ہو سکتا، غالب نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا بڑا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ہم بدل دیں گے ان کی اس کیفیت کو جو خوف طاری ہے. اس وقت خوف طاری ہے نا، جس کے اندر بھی یہ جذبہ جاگ جائے مجھے واقعی اللہ کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارنی ہے، وہ تو خوف سے مر جاتا ہے. کیسے کروں میں، کس طرح سے تقاضے پورے کروں؟ تو فرمایا یہ خوف بھی جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. کس لیے؟ یا وہ دونا نی، تاکہ تم میری ہی بندگی کر سکو، میری بندگی پر پوری طرح عمل پیرا ہو سکو. لا یشرکو نبی شیا، تاکہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ رہ جائے، کوئی رکاوٹ نہ رہ جائے، اور تاکہ تم اس قابل ہو سکو کہ بندگی کا حق ادا کرو. اس لیے تمہیں خلافت دوں گا، اس لیے تمہارا دین جو ہے وہ نافذ کروں گا. یہ دوسرا کام ہے جس کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا. اور جان لیجئے ہر رسول نے اللہ کا دین قائم کیا ہے، یہی فرمایا جا رہا ہے. ہم کیوں بھیجتے رہے ہیں؟ ہم بھیجتے رہے ہیں بینات دے کر، اور کیا دے کر بھیجتے رہے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم ہر رسول کو دے کر بھیجتے رہے ہیں کتاب اور میزان. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم. تو اگر یہ قائم ہی نہ ہو تو اللہ کے رسول کا فنکشن پورا نہیں ہوتا. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں نا، ہم ہر رسول کو اس لیے بھیجتے رہے ہیں تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، وہ نظام قائم ہو جس میں ظلم نہ رہے. تو جان لیجئے یہ اتنا ضروری تھا اس قطع عذر کے لیے، اتنا لازم تھا کہ ہر رسول کے ذریعے کرایا جائے، کہ اگر کسی قوم نے اس کے آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے، اللہ نے پوری قوم کو ہٹا کر پھر اس نظام کو قائم کیا. کیا خیال ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بچے تھے، انہوں نے بعد وہ دین قائم کیا کہ نہیں؟ کس پر عمل کیا ہوگا؟ جب آ کر بچے ہیں تو ماننے والوں نے وہ دین کے تقاضے پورے کیے ہیں، وہ نظام قائم کیا ہے، اور اپنی زندگی اس نظام پر استعمال کر کے گزاری. اسی طرح جو بھی قوم آتی رہی ہے جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا رہا ہے، اگر کسی نے نہیں مانا تو اس قوم کو ہٹا دیا گیا، اور اللہ کا دین نافذ ہوتا رہا ہے، اللہ کا دین قائم ہوتا رہا ہے. پھر بچتی تھی زمین، پھر اسی کے تحت اللہ کے اس نظام عدل اجتماعی کے تحت ابتدا ہوتی تھی، اور اس میں پھر خرابیاں آتی تھی بعد میں، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ رسول بھیجنے کی نوبت آتی تھی. مگر نہ، ہر رسول اپنی زندگی میں وہ نظام قائم کرتے جاتا رہا. یہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم بھیجتے رہے ہیں، نازل کرتے رہے ہیں اپنے رسولوں پر کتاب اور میزان، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے، وہ نظام قائم کیا جائے جس میں ہر شخص کے لیے ممکن ہو سکے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے، اور پوری اجتماعی زندگی میں بھی اسی کی فرما برداری. یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ تھا. کیوں؟ سارے رسولوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اچھی طرح جان لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت معین کی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخری رسول ہونے کا تقاضا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو رسول آتے رہے، ان کے بعد قوموں کے اندر جو بھی خرابی آتی رہی اللہ پھر رسول بھیجتے رہے، اللہ پھر کتابیں نازل کرتے رہے، اور ہر موقع کے لحاظ سے ہدایت دیتے رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی رسول آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی بندوبست کیا ہے، اور ان کا فریضہ بھی خصوصی معین کیا ہے. خصوصی بندوبست کیا کیا ہے؟ اپنی اس ہدایت کو کامل کر دیا، جو بھی لوگوں کے لیے رہنمائی ضروری تھی جس میں وہ سارے حقائق کو سمو دیا گیا، ایمان کو بھی، شریعت کو بھی، اور اس نظام کو بھی، اسے کامل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی. اس لیے اب اوپر سے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نبوت کو ختم کر دیا. لیکن دوسرا فنکشن تھا اس نظام کو قائم کرنا، اس عدل و عشق کے نظام کو قائم کرنا کہ تاکہ لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، لوگوں کے لیے وہ نظام قائم ہو، ہر شخص بندگی کا حق ادا کر سکے. یہاں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں خزان پیدا ہوتی ہے کہ شاید سیاست بھی دین کا حصہ ہے کہ نہیں، معیشت بھی حصہ ہے کہ نہیں، معاشرت بھی حصہ ہے کہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید نماز روزہ ہی دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کہاں بھیجتا رہا ہے؟ بھائی اچھی طرح جان لیجئے، ہر رسول کو اس وقت کی قوم کے دار الخلافہ میں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، کسی گاؤں میں نہیں بھیجا. جس رسول کو بھیجا ہے وہاں بھیجا، یہاں اس نظام کو چلانے والے تھے، جن کے ہاتھ میں باغ دور تھی اس باطل نظام کی، کہ جس کی وجہ سے لوگوں پر وہ ظلم کا نظام مسلط ہوتا تھا. کیوں؟ جب تک وہ نہ بدلیں اور وہ نظام نہ بدلے تو کہیں تبدیلی نہیں آ سکتی. پورے گاؤں کے گاؤں بدل جائیں اور وہ چاہیں اپنا نظام بنانا چلا سکتے ہیں؟ نہیں، اوپر تو بیٹھا ہوا ہے وہ کنٹرول کرنے والا نظام، یہاں سے دستور معین ہوتا ہے، یہاں سے قانون بنتا ہے، وہ کسی کی پیش نہیں چلنے دے گا. آج بھی سرحد والے چاہیں وہ قانون نافذ کر دیں، نظام بدلنے کر سکیں گے؟ نہیں، وہ تو چند قانون اس نظام کے تحت چند قانون بنا پائیں گے، نظام کو کبھی نہیں بدل سکیں گے. تو نظام اسلام آباد والے بدلتے ہیں، سرحد والے نہیں بدلتے. تو وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کا اختیار ہے، صوبائی حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے اس نظام کو بدل دے. وہ تو قانون اس کے تحت بنا سکے گی کہ جس کے تحت لوگوں کو کوئی تحفظ مل سکے، اور جو وہ اتنا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کریں گے تو وہ نظام نہیں سیٹ سکیں گے اور نظام نہیں بدل سکیں گے، نہ جاگیرداری ختم کر سکیں گے، نہ سود ختم کر سکیں گے، کوئی بھی ان کے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دار الخلافہ میں ایک طرح، تو جب تک وہ نہ بدلیں کسی قوم میں کسی ملک میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، کوئی نظام بدل ہی نہیں سکتا. اور اس کا واضح ثبوت میں آپ کو دیتا رہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ مکے والوں کی طرف. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو بھی آج قرآن عربی دے کر بھیجا ہے. کن کی طرف؟ ام القرآن کی طرف. اگرچہ عرب کے اندر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے پوری سیاسی اور مذہبی قیادت قریش کے ہاتھ میں تھی. وہ تھے جو پورے عرب کے لیے جو ہے سردار تھے اور ان کے امام تھے، وہ قریش تھے. ان کی طرف بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں والوں نے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا. معلوم ہے وہ سٹیج آ گئی تھی جو پہلے رسولوں کی زندگی میں آتی رہی، کہ جس ام القرا کی طرف دار الخلافے میں بھیجا وہاں والوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے اپنے رسول کو ہجرت کروائی اور باقیوں کو ختم کر دیا. یہی ہوتا رہا نا، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت صالح کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو نکالا اور ان کو ختم کر دیا. لیکن یہاں یہ نہیں کیا. اس کی بات معلوم ہے بنیادی وجہ کیا تھی؟ اگر یہاں بھی اللہ یہی کر دیتا، انہیں نکال دیتا، ان کو ختم کر دیتا، پھر ان کے ذریعے دین قائم کرتا، تو دین معجزے سے قائم ہوتا، انسانی جدوجہد سے نہ ہوتا، اور بعد والوں کے لیے اسوہ نہ بنتا، نمونہ نہ بنتا. کیوں؟ بعد میں کام امتیوں نے کرنا تھا، رسول آنا نہیں تھا، اس لیے یہاں وہ نہیں کیا، رسول کو ہجرت کروائی. اب سوچئے پورا مدینہ اسلام لے آیا تھا کہ نہیں؟ بھائی وہ بھی اتنا ہی شہر تھا جتنا مکہ تھا، اور وہ پورا کا پورا اسلام لے آیا. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے تاج بادشاہ کیا نا، کہتے ہیں وہاں اس طرح سے داخل ہوئے. کیا عرب میں کوئی تبدیلی آئی؟ ان کے اسلام لانے سے کسی نے اسلام کو قبول کیا؟ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں وہ سسٹم تھا ہی نہیں، وہ اس نظام کے ائمہ نہیں تھے جو عرب کے اندر نظام چل رہا تھا. جس کو دینے والے قریش تھے، وہ مدینے والے نہیں تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے سے کسی نے نہیں مانا. اور جب ائمہ الکفر پر غلبہ آ گیا، جب فتح مکہ ہو گئی تو پورے عرب نے تسلیم کیا کہ نہیں؟ انہوں نے دیکھا وہ امام ہی جاتے رہے، نظام کا بیسز ہی جاتی رہی، اس کی بنیادیں ہی جاتی رہی، پھر ہر ایک نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور سارے قبیلوں نے آ کر اسلام کا جو ہے اطاعت قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے معاملہ اصل میں ام القرا کا، کہ جب تک ام القرا نہیں مانے اس وقت تک بعد والے ایمان نہیں لاتے، دوسرے دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. وہ اس وقت مانتے ہیں جب وہ تسلیم کر لیں کہ جن کے ہاتھ میں وہ نظام ہوتا. جب وہ پہلے نظام ہی کی بیسل ختم ہو گئی، اب اس پہ اڑے رہنا کسی کام کا ہی نہیں. جس کی بنیاد پر سیادت تھی، جس کی بنیاد پر سارے مفادات تھے، وہی ختم ہو گیا تو اس لیے سب نے مان لیا. تو اس وقت ایمان لائے جب قریش مغلوب ہوئے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، اور وہ دارالخلافہ تھا پورے عرب کا. اب وہ تقاضا تو پورا ہو گیا قریش کو فتح کرنے سے، اس نظام کو قائم کرنے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا عرب تابع ہو گیا کہ نہیں، وہ عدل اجتماعی قائم ہو گیا کہ نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے فریضہ نہیں عطا کیا تھا صرف، یہ بھی تھا جو ہر رسول کا فریضہ تھا، لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنے بھی پہلے دین ہیں ان پر اس دین کو غالب کیا جائے، تاکہ پہلے دینوں کی حیثیت ختم ہو جائے. وغیرہ وہ بھی تو اللہ کے دین تھے کہ نہیں؟ یہود کو بھی اللہ نے کتاب دے رکھی کہ نہیں؟ ان کے پاس بھی شریعت موجود تھی کہ نہیں؟ عیسائیوں کے پاس بھی وہی دین تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم تو ہر رسول کو دین دے کر بھیجتے رہے، اور دین کا تقاضا یہ تھا پورے کے پورے دین کو نافذ کرو، اس کے حصے بکھرے نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جو خصوصی حیثیت معین کیا وہ یہ ہے، اس دین کو ان دینوں پر بھی غالب کرو. میں کہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین بار یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ چیز معین کی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق. وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، کامل ترین ہدایت، اور میزان کی جگہ اب دین الحق دے کر بھیجا. حق کا دین کس لیے؟ قائم کرنے کے لیے نہیں، صرف لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کیا جائے تمام ادیان پر اور پورے کے پورے نظام زندگی پر. آپ کا اصل حیثیت یہ تھی. باقی آپ کو معلوم ہے پہلی دفعہ یاد کب نازل ہوئی ہے؟ سورہ صف میں. اور اس کا زمانہ نزول ہے جنگ خندق کے بعد. یہ آپ کو معلوم ہے بڑا ہی ایسا کریٹیکل سچویشن تھی کہ مسلمانوں میں بددلی پھیلی ہوئی تھی. پورا 12,000 کا لشکر آن چڑھا تھا، پورا عرب جو ہے وہ اجتماع کر کے اکٹھے ہو کر آپ مسلمانوں پر آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اور یہ سوچنے پر آمادہ ہو گئے تھے لوگ کہ کیا ہوگا، کیسے یہ دین غالب ہوگا، کیسے یہ سارا معاملہ چلے گا، یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا. اس وقت یہ آیت نازل کی، تو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین غالب ہوگا اور سارے دینوں پر غالب ہو کر ہے. لیکن اس کے لیے میں نے تمہیں کرنی ہے. کیوں؟ یہ فریضہ انسانوں کا ہے کہ وہ اس کو ادا کریں. ہماری مدد آئے گی، لیکن مدد اس وقت آئے گی جب تم اپنا فریضہ ادا کر لو. نہ اسی میں فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اب یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جو 20 سال سے اسی میں لگے ہوئے ہیں. جانور مال کی قربانی دے کر آئے تھے نا مکہ والے، اور انصار نے آ کر کتنی قربانیاں دیں، اور یہ 5 سال ہو گئے ہیں جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، انہیں پھر کہا جا رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کیا جائے. لیکن کام کس نے کرنا ہے؟ تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہیں جان اور مال لگانی ہے. اس پختگی یقین کی بنیاد پر کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ اسے سارے دینوں پر غالب کیا جائے. یہ تھا وہ یقین کہ جس کی بنیاد پر کہا آگے بڑھو اور ہمت کرو. یہ ہو کر رہے گا کیوں؟ اللہ کا فیصلہ. لیکن آپ کو معلوم ہے دوسری بار پھر آیت کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی. معلوم ہے کس موقع پہ نازل ہوئی ہے؟ سورہ فتح میں جب صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں کیا طے پایا تھا؟ یہ چیز طے پا گئی تھی کہ مشرکین اپنے دین پر رہیں مسلمان اپنے دین پر رہیں. یہ معاہدہ ہوا تھا نا. اب جنگ نہیں ہوگی اس بنیاد پر کہ دین کو غالب کیا جائے. جنگ نہیں ہوگی اور اس بنیاد پر تم نہیں دوڑ چڑھے آؤ گے کہ ہمیں ختم کر دو. نہیں, تم اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہتے ہیں. تو یہ تو اس کے خلاف تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اگر اس کو بھی ایگزسٹنس دی جا رہی ہے تو اللہ تو فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا اس لیے کہ تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کیا جائے. پھر دوبارہ آیت نازل کیا ہے. یہ وقتی معاملہ ہے, گھبراؤ نہیں, یہ مستقل نہیں ہے. ہم نے تو بھیجا ہی اپنے رسول کو اس لیے ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وقتی معاملہ ہے. ہم نے بھیجا اس لیے کہ اس دین کو غالب کیا جائے اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے. گھبراؤ نہیں, تم تقاضے پورے کر رہے ہو. تم نے جو اپنے بس میں ہے وہ کر گزرے ہو تو اب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کافی ہے مدد کے لیے, وہ دین غالب ہو کرے گا. یہ تھے جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے دلوں میں. پھر اسے جو ہے دوبارہ اس کا موثق کیا ہے, اسے پھر دوبارہ جو ہے سامنے لایا. نہیں تو آیا ہی اس لیے. اب اس کے بعد آپ معلوم ہے ڈیڑھ سال میں فتح مکہ ہو گیا اور پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. تو گویا ایک فنکشن پورا ہو گیا نا کہ عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا, باقی سارے دین مغلوب ہو گئے, اللہ کی حکمرانی قائم ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف عرب کے لیے بھیجا تھا یا اسی وقت کے لیے رسول تھے؟ نہیں, پھر تیسری دفعہ آیت نازل کی ہے تاکہ یہ چیز ذہنوں سے نہ کہیں رہ جائے. سمجھے کام ختم ہو گیا, اللہ کا فنکشن پورا ہو گیا جوز میں. نہیں, یہ دین پہلے دینوں پر بھی غالب کرنا ہے. اس لیے تیسری دفعہ آیت نازل کی ہے سورہ توبہ میں 9 ہجری میں, جب پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا تھا. اور پھر وہاں پر معلوم ہے حکم کیا ہے؟ وہاں پر فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے. ابھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا جس کے لیے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. اب ان سے جنگ جاری رکھو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اب ان کے ساتھ بھی تمہاری جنگ جاری رہیں گی. اور اگلے الفاظ ہیں, کری جا کر پھر پڑھنا, ولا یدینون دین الحق, اور جو اپنے دین کو دین حق نہیں بناتے. ان کے پاس بھی دین ہے اور پہلے سے اللہ نے دے کر دین بھیجے ہوئے ہیں, لیکن اب دین الحق جو آیا ہے وہ دین بھی دین حق کے تابع ہو جائے, وہ بھی دین حق کو اختیار کریں, تو پھر تقاضا پورا ہوگا. مگر نہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کا دین بھی چلتا رہے اور تمہارا دین جو ہے یہ بھی چلتا رہے. نہیں, اب ولا یدینون دین الحق, اور جو دین حق کو اپنا دین قرار نہیں دیتے, کن میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب, ان کو بھی کہ جو پہلے کتابیں دیے گئے, انہیں بھی یہی دین اختیار کرنا ہوگا اور اسی دین کے تابع رہنا ہوگا. یہاں ہیں وہ الفاظ, حتی یو تک جزیہ تعین یدم وہم ساگرون, جہاں تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے ہو کر رہے, نیچے ہو کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی کہ پاکی دینوں پر بھی اسے غالب کیا جائے. اس دین کو غالب کرنا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی جد و جہد سے ہو گیا یا لوگوں نے ساتھ دیا تو ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس نے بھی اس دین کو قبول کیا اس نے بھی سمجھا میری بھی ذمہ داری ہے اور ان سب نے اس دین کی دعوت بھی دی، اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی حیثیت اختیار کی. کیوں؟ کوئی نظام غالب نہیں ہو سکتا جب تک قوت نہ ہو، جب تک طاقت نہ ہو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے، ہجرت کرنے کے بعد لازم کر دیا گیا تھا کسی کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک کہ ہجرت کر کے مدینے نہ آئے. کیوں؟ وہ دین الحق قائم کرنا جو ہے اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے. وگرنہ مدینے کے اندر بڑے وہاں پہ فوڈ سٹور تھے کہ بڑی وہاں جو ہے آمدن ہوتی تھی کہ آ جاؤ بھائی یہاں تم بھی آ کر زندگی گزار لو، وہاں تو پہلے ہی فاقے کٹے جا رہے تھے، وہاں تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہر ایک کو لازم کیا گیا وہاں ہو، اور پھر انہیں ایک جماعت میں منسلک کیا ہے، بیعت لی ہے، السم وطاع، حکم سنو گے اور منو. کیوں؟ دین اس وقت کام نہیں ہوتا جب تک کہ قوت نہ ہو، جب تک کہ جماعت نہ ہو اور جماعتی زندگی نہ ہو. یہ تھا جس کے لیے ساری پروسیس کرائی اور پھر اللہ کا دین غالب کیا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں نے اس لیے اپنے رسول کو بھیجا تھا کہ یہ پوری دنیا پر یہ دین غالب ہو. آج کیا ہے بھائی؟ آج کون سا دین غالب ہے؟ ان کا من الذین اوت الکتاب، جن کے لیے یہ لازمی آخری شرط رکھی تھی کہ ان پر بھی اس دین کو غالب کرو، اور جب تک وہ دین حق کو دین نہ مانے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہے اور اس دین کو جو ہے قبول کریں. اور آج کیا پوزیشن ہے؟ آج وہ دین دین و حق بنا ہوا ہے، وہ امریکن آرڈر چل رہا کہ نہیں؟ اور دین اسلام کس حیثیت سے دنیا میں موجود ہے؟ وہ دین کی حیثیت سے نہیں ہے، مذہب کی حیثیت سے. لیکن اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، مذہب نہیں دے کر بھیجا. ہم نے اسے مذہب ہی کو دین بنا رکھا ہے. عقیدہ رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، روزے کر لو، اپنے رسمیں ادا کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح. اجتماعی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. جان لیجئے کسی بھی مذہب میں اجتماعیت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہاں تو کسی کا دخل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں دین ہوگا، وہاں اکیلا آدمی ہوتا ہی نہیں، دین ہوتا ہی اس وقت ہے اجتماعیت جب مل کر اکٹھے ہوں، کیونکہ معاشرت ہے، اس کی بنیاد معاشرت ہے نا. ایک میاں اور بیوی اکٹھے ہوں گے تو خاندان کی بنیاد بنے گی، وہاں تو اکیلے کا معاملہ ہے ہی نہیں، دو کو مل کر کرنا پڑے گا، اجتماعیت ہوگی. اس سے آگے وہ اجتماعیت ہوتی ہے جو دین کو غالب کرتی ہے اور اپنا نظام جو ہے وہ رائج کرتی ہے. اگر وہ اجتماعیت نہ ہو تو دین غالب نہیں ہوتا. آج ہم نے اس اسلام کو دین کے طور پر نہیں، مذہب کے طور پر قبول کر کے بیٹھے ہوئے، اور ان کو جزیہ دے رہے ہیں جن کے بارے میں تھا کہ ان سے جزیہ لو اور اللہ کے دین کو غالب کرو. آج ان کے دین کو غالب ہوا ہوا ہے، انہیں جزیہ دے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اجتماعیت چھوڑ دی ہے. وہ کہاں ہے امت مسلمان؟ جو امت کا تصور دیا گیا تھا کہاں گیا ہے؟ اب تو 56 قومیں ہیں، اور ان میں ایک آخری یہ تھی کہ جس میں کوئی ملت کا تصور تھا کہ واقعی پہلے اسلام ہے اور پھر پاکستان ہے. اب یہاں پر بھی وہ بدلا جا رہا ہے، تم بھی باقیوں کی طرح ہو جاؤ، پہلے پاکستان پھر اسلام. حالانکہ وہ اسلام کی بنیاد پر ملت بنتی ہے، وطن کی بنیاد پر تو نہیں بنتی. وطن تو پھاڑنے والی چیز ہے، اور اجتماعی زندگی جب تک نہ ہو تو دینی زندگی نہیں ہے. اچھی طرح جان لیجیے، دین اسلام کی زندگی نہیں ہے جو اکیلا اکیلا زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ دین تو ہوتا ہے اجتماعیت کے ساتھ، اس میں تو جماعت لازم ہے. جماعت نہ ہو تو دین قائم ہی نہیں ہوتا، اور جماعت نہ ہو تو قوت ملتی نہیں ہے. مہم دل کر ہوتا ہے، پھر جا کر جو ہے وہ اس دین کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو غالب کیا جاتا ہے. وگرنہ تو یہی معاملہ رہے گا جو اس وقت ہمارا ہے. وہ اچھی طرح جان لیجئے، ہم میں سے جو بھی بغیر کسی جماعتی زندگی کے زندگی گزار رہا ہے وہ دینی زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرمان جو ہیں وہ صرف سامنے صاحب تلاوت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ الجماع، اللہ کی تائید تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، اکیلے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوتی. جو بھی اکیلا زندگی گزار رہا ہے وہ چترا جان لے، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی دی ہے. وہ ایسا ہے جیسے ریوڑ میں سے کوئی بیڑ علیحدہ ہو گئی ہے، تو کس کا نوالہ بنے گی؟ میڈیا لے جائے گا. کیوں؟ وہ اجتماعیت سے علیحدہ ہو گئی. اجتماعیت ہوگی تو اس کا دفاع کیا جائے گا. ریوڑ کا چرواہا ہوتا ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے. وہ اجتماعیت ہوتی ہی اسی لیے. اور یہی ہے جو دوسرے فرمان میں فرمایا علیکم بالجماع, اے مسلمانوں تم پر لازم ہے جماعتی زندگی. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ, اور دیکھو اکیلے اکیلے رہنے سے بچنا, کہیں انفرادی زندگی گزارنے پر نہ آ جانا. یہ ہے جو ہم نے اس وقت کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ نکبت اور یہ سوائی ہو رہی. وہ قوت ہی نہیں ہے, وہ اکٹھی نہیں ہے, کسی کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ اس باطل نظام کو ہٹا کر اللہ کا دین غالب کیا جائے اور پھر اس کو دکھایا جائے اور لوگوں کو جو ہے اس کے لیے چیلنج کیا جائے کہ دیکھو اسے قبول کرو. آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ, اور دیکھو علیحدہ رہنے سے بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ واحد, جب انسان اکیلا ہو تو دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. انسان اکیلا کبھی نہیں رہ سکتا, اچھی طرح جان لیجئے اس معاشرے میں. یا تو وہ کسی کو اپنا حملوا بنا لے گا یا کوئی اسے اپنا حملوا بنا لے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے دوسروں کو اپنا حملوا بناؤ اجتماعی زندگی, نہیں تو تم شیطان کے نرگے میں آ جاؤ. بابا من السنین عبد, اور جب دو آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں قوت بن جاتی ہے تو وہ ان سے دور رہتا ہے, پھر اس کا بس نہیں چلتا. ومانا راہ بحبوبت الجنہ, اور جسے جنت کی خوشبو چاہیے جو دیکھنا چاہتا ہے, فل یلزم الجماع, اسے جماعتی زندگی لازمن اختیار کرنی چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. وہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے, لیکن ادھر سے سنتے ہیں ہم ادھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کیوں؟ وہ مذہب انسان پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, مذہب اسلام پر, اور اسی کو سارا دین کرا دیا ہوا ہے, عقیدہ رکھ لیا, نمازیں پڑھ لی ہیں, روزے کر رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اسی کو دین بنا رکھا ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ تو وہ این یو تجدیت آئیں یدیم وہم صابرون والی پوزیشن ہماری بنی ہوئی ہے. وہ جو اللہ کے دین کی ہونی چاہیے تھی وہ ون وغیرہ کی بنی ہوئی, وہ ہے دین پوری دنیا کے اندر جس کو مانا جا رہا ہے, سارے اس کے نیچے ہیں. حالانکہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ دے کر بھیجا. تو اگر تو یقین ہے اللہ کی اس کتاب پر, اگر یقین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ پوری دنیا کے لیے ہے, اور اس وقت تک وہ پورا نہیں ہوگا معاملہ آپ کی رسالت کا جب تک کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا, اگر یہ تصور ہوگا تو دل کے اندر امنگ پیدا ہوگی, ہم آگے بڑھیں گے, وہ جماعتی زندگی اختیار کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے لی کریں گے. اور اگر اسے دین سمجھے ہی نہ, اسی مذہب کو دین بنا لیں, تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, وہ جوتیاں بھی کھائیں گے, اللہ اللہ خیر صلی, اور دن گزار لیں گے. لیکن قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کو. اللہ تو کہے گا میں اپنے رسول کو اس لیے بہتر رہا ہوں, ان کا یہ فنکشن تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے حیثیت یہ معین کی تھی, اور تم ان کے ماننے والے, اور تم دوسروں کے نیچے ہو کر رہتے رہو, ان کے دین کے تحت زندگی گزارتے رہو, حالانکہ ہم نے انہیں جو دین دیا تھا وہ غلبے کے لیے دیا تھا کہ اسے غالب کرو, اور باقی اس کے نیچے رہ کر جو ہے اس دین کو چھوڑ کر مذہب کی حیثیت سے زندگی گزارے. یہ ہے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد بعثت, تو ان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ان کے دین کو غالب کیا جائے, اس کے لیے جماعتی زندگی لازم ہے. اسے سوچئے, اگر مسلمان اس فرض کو سوچ لیں تو تبدیلی آ جائے گی. ہر کوئی دیکھے گا کون سی جماعت ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں اس کا ممبر بنوں, میں اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو دوں, اور ان کے پاس قوت آئے گی, اور پھر اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین غالب ہو جائے گا, اور پھر دنیا کو دکھا دیں گے کہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین دیا ہوا تھا وہ کیا ہے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے غالب کرنے کے لیے فریضہ دیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.